سارے خیر کو جمعیت کے لیے, جماعت کے لیے, تمام نمازیوں کے لیے, جماعت کے ذمہ داروں کے لیے اللہ تعالیٰ آسان فرما دے. اور اس مسجد کے اوپر جو صاحب سکونت پذیر ہیں, رہائش پذیر ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے دل میں بھی مسجد کی محبت ڈال دے کہ وہ کم سے کم پیسے پر اگر ڈونیٹ نہیں کر سکتے ہیں, وقف للہ نہیں کر سکتے ہیں, تو کم سے کم یا ایک مناسب قیمت پر اس مسجد کو وہ حصہ دے دیں تاکہ یہ پوری مسجد مسجد رہے. اور انشاءاللہ شاء اللہ نیت کے طرف اللہ تعالیٰ ان کو بھی سوال عطا کرے. ان چند تمہیدی کلمات کے بعد جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے اعلان کیا جا چکا ہے کہ آج کی مختصر کی مجلس میں جو تقریباً 20 گھنٹے یا 40 منٹ تک چلے گی, ہمارا موضوع سخن نماز کی فضیلت. ہم بغیر کسی طولانی تمہید کے, کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اسی کے عادی ہیں کہ تقریب کے شروع میں لمبی تمہید نہیں کرتے. یہ کچھ بات تھی جو میں نے اب تک کہی, وہ صرف اس لیے کہ اس مسجد میں میری پہلی آمد ہے اور مسجد کی جو ضرورت ہے جس سے میں واقف کرایا گیا ہوں, اس سلسلے میں میرے جذبات تھے, میری طرف سے دعائیہ کلمات تھے جس پر یا جن پر آپ حضرات نے آمین کہا, اللہ تعالیٰ قبول کر رہا ہے. اس حد تک میں نے اپنے جذبات کی ترجمانی کی تھی. سیدھے سیدھے موضوع پر آتے ہوئے یہ آپ حضرات سے عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ ابھی سب یہاں نمازی بیٹھے ہیں اور صحیح العقیدہ لوگ ہیں, اور شہر میں ہونے کی وجہ سے میرے خیال کے مطابق ان پڑھ بھی دیہات کے پڑھے لکھے سے زیادہ سمجھدار ہوتا ہے. تو اس حیثیت سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ سبھی لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ کلمہ توحید اور کلمہ رسالت یا کہہ لیجیے کلمہ شہادتین, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کے اقرار کے بعد, اسلام میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلی اور بنیادی جو چیز ہے اسلام میں وہ نماز ہے. بلکہ یہ کہا جائے کہ کسی کا اسلام اس وقت تک اپروڈ نہیں ہے, قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ وہ نماز کی ادائیگی نہ کرے. جب تک نماز کی ادائیگی نہیں کرتا اس کا اسلام موقوف مانا جائے گا. یہ ٹھیک ہے کہ اگر کوئی نماز کا وقت ہونے سے پہلے مر جائے, کلمہ اس نے صرف دل سے پڑھا, زبان سے اقرار کیا اور نماز ظہر کا مثلا وقت ہونے سے پہلے پہلے وہ مر گیا, صبح 10 بجے مسلمان ہوا تھا, ظہر کا وقت آنے سے پہلے مر گیا, تو انشاءاللہ جنت میں جائے گا. لیکن اگر ظہر کا وقت ہو گیا اور اس نے نماز نہیں پڑھی, اس کا مطلب ہے کہ اس کا اسلام اویلیبل نہیں ہے, موقوف ہے اس کا اسلام نماز کے ساتھ. انتاب وقام و صلاح تھا وہ آ تو زکا تھا اخبار تین. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر لوگ شرک سے توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکات دیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں. صرف شرک سے توبہ کر لینے سے اور کلمہ پڑھ لینے سے وہ تمہارے دینی بھائی نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ نماز ادا نہ کریں. اس طریقے سے نبی فرمایا من صلی اللہ علیہ وسلم, جس نے ہماری نماز پڑھی اور قبلہ کا ہماری استقبال کیا, کیونکہ نماز یہود نصارہ کے یہاں بھی ہے تو وہ بیت المقدس کے رکھتے ہیں, اس لیے آپ نے یہ کہہ دینا ہے کہ جس نے ہماری نماز پڑھی اور ہمارے قبلے کا استقبال کیا, اس شرط میں یہود نصارہ چھٹ جائیں گے کیونکہ وہ کعبہ کی طرف قبلہ نہیں کرتے. وہ اکل ربی حتنا, اور مسلمانوں کا ذریعہ اس نے کھایا تب وہ مسلمان ہے اور اس کا ذمہ اللہ کے اوپر ہے. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اسلام کے سب سے پہلی اور بنیادی چیز توحید و رسالت کے اقرار کے بعد نماز. جیسا کہ آپ حضرات حدیث جبریل کے حوالے سے جانتے ہیں کہ حضرت جبریل نے جب اسلام کا ڈیفینیشن معلوم کرنا چاہا تو کامل اسلام یا رسول اللہ, تو نبی نے فرمایا اسلام انت شہد اللہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ وتقیم الصلاۃ, شہادتین کے بعد نماز قائم کرو, وتؤتی الزکات زکات دو, وتصوم رمضان رمضان کا روزہ رکھو, وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا, اور اگر طاقت ہو تو کعبۃ اللہ کا. تو توحید و رسالت کے اقرار کے بعد اسلام کا دوسرا رکن کہہ لیجیے یا عبادات میں پہلا رکن کہہ لیجیے, پہلا رکن ایسے کہیے تو اسلام کا دوسرا رکن, 5 ارکان میں سے دوسرا رکن, اور عملی ارکان میں سے یعنی توحید و رسالت کے بعد جو عبادت ہم عملی طور پر انجام دیتے ہیں چاہے بدن سے ہو یا مال سے ہو, اس میں پہلی عبادت نماز. اور الحمدللہ اس کا مقام اور مرتبہ یوں بھی آپ سمجھ لیجئے کہ مکی 13 سالہ زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بندگی فرض ہوئی یا فرض کی گئی وہ نماز دی جو لیلۃ المعراج میں فرض ہوئی، چاہے وہ لیلۃ المعراج جب ہوئی ہو، مختلف اقوال ہیں، صحیح قول یہ ہے کہ 10ویں سال نبوت کے، اور کسی نے کہا کہ 8ویں سال، تو گویا کہ ہجرت کے 2 سال یا 3 سال قبل. کس مہینے میں ہوئی اس میں بھی بڑا اختلاف، چاہے جائے کہ کون سی تاریخ، سمجھا؟ اور اگر یہ مان بھی لیں کہ کوئی متعین تاریخ کے اندر معراج نصیب ہوئی چرن کو، تو اس موقع پر کوئی اہتمام کرنا، مسجد کا شرابہ کرنا جیسا کہ اہل بدعت کہتے ہیں، یہ چونکہ ثابت نہیں ہے اس لیے وہ عمل بھی دیکھ ہوگا. اگر دین تاریخ متعین بھی ہو جائے تو بھی اس موقع پر ہمارے لیے کوئی اجتماع کرنا ثابت نہیں ہوا، کیونکہ نبی صاحب ثابت نہیں، اور یہ احداث کی دین ہے، دین میں بدعت کرنا. تو معراج میں اللہ رب العالمین نے مکی زندگی میں جو ایک بندگی اپنے نبی پر فرض کی، آپ کے ذریعے آپ کی امت پہ فرض کی، وہ پنجگانہ نماز، اور کہاں فرض کی؟ عرش کے اوپر، اشرف مقام پر عرش کے اوپر فرض کی. یہاں اللہ رب العالمین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کلام تھے، وہاں جبریل امین علیہ السلام کا واسطہ نہیں تھا، ڈائریکٹ رب تعالیٰ نے کلام کیا. اس لیے یہ سمجھ لیجئے کہ کلیم الرحمان، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرنے والے دو انبیاء کرام ہیں، ایک حضرت موسیٰ کلیم الرحمان جن کا لقب ہے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنے والے، اور دوسرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کلیم الرحمان ہیں. ہاں ٹھیک ہے، اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اللہ کا دیدار نہیں ہوا، دیدار نہیں ہوا. مسلم شریف میں روایت ہے، اب ادھر خالی رضی اللہ عنہ کی نبی جانب سے پوچھا گیا کہ ہر رائی کا رقب کیا آپ نے لیلۃ المعراج میں اپنے رب کو دیکھا، تو آپ نے کہا ہوا نور انا راہ روشنی ہے، نور ہے، شراب پر نور ہے، میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں. تو دیدار تو نہیں ہے، باقی رہا گفتگو ہے، ملاقات اور رب تعالیٰ سے ڈائریکٹ گفتگو ہے جبریل کے واسطے کے ذریعے. تو بلا واسطے جبریل ڈائریکٹ اللہ رب العالمین نے جو بندگی عرش کے معلیٰ پر فرض کی، اشرف مقام اور اعلیٰ مقام پر، وہ عبادت نماز. اور صبح ہو کر کے ظہر کے وقت حضرت جبریل تشریف لائے، اور انہوں نے جکے بعد نکلے 5 نمازوں کا اول وقت، اور دوسرے روز ہر نماز کا آخری وقت پڑھ کر کے بتا دیا کہ الصلاۃ ما بین ہذین الوقت ہے، نماز اسٹارٹنگ اور اینڈنگ کے درمیان کے وقت میں ہے. ظہر کو جیسے سورج ڈھلا اور جیسے ہی ایک متر سایہ چلتا ہوتا ہو، ظہر کی نماز سے فارغ ہو گئے، کہا الوقت ما بین ہذین، اثر کی نماز پڑھی، جب یہ ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو گیا تو شروع کیا، اور دوسرے دن جب 2 مثل سایہ ہوا تو نماز سے فارغ ہو. اب یہاں لوگوں کے یہاں 2 مثل سایہ ہونے پر اذان ہی ہوتی ہے، پھر 15 منٹ کا انتظار ہوتا ہے، اور خاص کے چھوٹے دنوں میں، جاڑے کے دنوں میں تو بالکل سورج درد آلود ہو چکا ہوتا ہے، جس کو مکروہ وقت کہا جائے، یا کہہ لیجیے کہ منافقین کی نماز ہوتی. تو کہا گیا کہ 1 مثل سے 2 مثل کے درمیان مغرب کا وقت، دونوں دن ایک ہی وقت میں پڑھا، لیکن مدینہ آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب کا وقت صلاۃ المغرب یا وقت المغرب معلوم یغرب الشفق، جب تک شفق نہ ڈوبے، یعنی آسمان کے پچھمی کنارے پر سورج ڈوبنے کے بعد جو لالی ہوتی ہے، جب تک کہ وہ لالی نہ سرخی غائب نہ ہو اس وقت تک. تو گویا کہ 1.25 گھنٹے سے 1.5 گھنٹہ تک مغرب کا وقت ہے، اس میں جو بھی آپ مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں، جس وقت بھی ادا کرتے ہیں، وہ نماز آپ کی ادا ہوتی ہے. جب شفق ڈوب جاتا ہے، یعنی 1.25 گھنٹے سے 1.5 گھنٹے کے بعد ادا کرتے ہیں، تب وہ وقت عشاء کا داخل ہو جاتا ہے. عشاء کا وقت اس وقت سے لے کر کے پسندیدہ وقت آدھی رات تک، آدھی رات کیسے سمجھے گا، مغرب کے وقت سے لے کر کے فجر کی اذان کے وقت تک کے درمیان کی ساتھ، آپ گن لیجیے کہ کتنا گھنٹہ کتنا منٹ ہے، مغرب کا وقت کتنے بجے ہوتا ہے، فجر کی اذان کتنے بجے ہوتی ہے، اس کے درمیان کا جو وقت ہے اس کو ڈیوائڈ کر دیجیے، آدھی رات وہی ہوگی. اس کے بعد وقت مکروہ شروع ہو جاتا ہے، یا معذوروں کے لیے ہوتا ہے، کوئی سو گیا تھا اب جگہ آیا آدھی رات کے بعد، یا حائضہ حیض سے پاک ہوئی ہے آدھی رات کے بعد تو اس کے لیے ہے، یا کوئی بچہ بالغ ہوا ہے تو اس پر نماز فرض ہے، تو اس طریقے سے، یا کوئی کافر مسلمان ہوا ہے آدھی رات کے بعد تو اس کے لیے شکل. اور فجر کی نماز ماشاء اللہ طلوع فجر صادق سے لے کر کے غروب طلوع آفتاب سے پہلے پہلے تک ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اندھیرے میں غلط میں نماز شروع کرتے تھے، اور غلط میں ہی ختم کیا کرتے تھے کہ نماز کے بعد آدمی اپنے بغل کے ساتھی کو ہی پہچانتا تھا، سڑک سے گزرنے والی عورتیں جو چادروں میں ڈھکی ہوتی تھی نہیں پہچانی جاتی تھی لباس اور پوشاک سے، کیونکہ ہر آدمی اگر باہر نکلتا ہو اور آپ سب کے گھر کی عورتوں کو گزارا جائے اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی بیوی کی چال ڈھال کیا ہے، کون سا لباس وہ پہنتی ہے، کس رنگ کا آپ نے چپل دیکھا ہے، تو کوئی نہ کوئی تو اپنی بیوی کو پہچان لے گا کہ یہ میری جانیں گی. لیکن صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں ماں جوڑ اپنا میں نہ باہر اتنا دے رہا ہوتا تھا کہ مسجد کے نمازی باہر سے گزرنے والی عورتوں کو اندھیرے کے اندر بھی دیکھ سکے. باقی رہا چادر اوڑھی ہوئی تھی تو چادر اوڑھی نہیں ہونا تو اس کے چہرے سے تو آپ نے بھی نہیں دیکھ سکتا پہچان سکتا. تو مطلب یہ ہے کہ کپڑے سے اور جوتے چپل سے بھی وہ پہچانی نہ جاتی تھی کہ باہر اندھیرا ہوتا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم 60 سے لے کر 100 آیت تک کی تلاوت بھی کرتے تھے فجر، اتنا اندھیرا فجر کی نماز پڑھا. بہرحال بات نماز سے ہی متعلق ہے لیکن کہیں اور نکل جائے گی ہم، تو پھر آپ کو پلٹاتے ہیں کہ اس طریقے سے 5 وقت کی نماز فرض ہوئی اور حضرت جبریل امین کے پریکٹیکل ہی نماز ادا کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے اوقات کا علم ہوا. شروع میں نماز 2 رکعت فرض ہوئی تھی سوائے مغرب کے، وہ شروع سے ہی 3 تھی، اور سوائے فجر کے کہ وہ 2 پر ہی باقی رہی. البتہ جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو رباعی نمازیں کر دی گئی، ظہر عصر اور عشاء کو 4 رکعت کر دی گئی، مغرب 3 کی 3 رہی اور فجر 2 کی 2 رہی. مسافر کے لیے ظہر عصر مغرب عشاء 2 رکعت پڑھنا افضل ہے سفر میں، مغرب 3 کا 3 ہی پڑھیں گے، یہ نہیں کہ صاحب مغرب 2 کر دیں گے. ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی، کافی انگریزی کا انٹلیکچوئل آدمی تھے، انہوں نے پوچھا کہ مغرب کی نماز ایسے ہی مسافرت میں، ہم نے کہا تو 3 رکعت، کہا میں نے زندگی پر 2 ہی رکعت پڑھا، 1.5 تو پڑھ نہیں سکتے تھے، 3 کا آدھا 1.5، تو ہم 2 پڑھتے رہے. اللہ الہ الا اللہ، آپ اتنی مدت کے بعد سوال کریں، یہ سوال پہلے کیوں نہیں کیا؟ ارے فخر ہے 4 والی رکعت والی نماز ہے، 3 کی 3 ہی ہوگی اور فجر 2 کی 2 ہی ہے. بہرحال تو اس طریقہ سے گویا کہ 5 وقت کی نماز پڑھ گئی اور اللہ رب العالمین نے وعدہ فرمایا کہ بندے پڑھو گے 5 وقت کی نماز اور ثواب لکھیں گے 50 وقت کی نماز. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ اس کی اہمیت کے لیے بس یہی کافی ہے کہ یہ نماز فرض ہوئی ہے عرش اللہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سیدھی سیدھی بغیر جبریل کے واسطے سے جی، اور سب سے پہلا فریضہ ہے مکی زندگی میں، 13 سالہ زندگی میں کوئی بندگی فرض نہیں ہوئی سوائے اس کے. اور اسی طریقہ سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت ہے جس کی آپ نے امت کو کی ہے، آخری جملہ جو آپ کی زبان سے نکلتا ہے امت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے وہ یہ ہے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز نماز، آخری وصیت ہے امت کو. اور جو تمہارے ماتحت ہیں، جو تمہارے ماتحت ہیں، جو تمہارے نوکر چاکر ہیں، جو تمہارے لونڈی غلام ہیں، یا کہہ لیجیے کہ جو تمہاری ماتحتی میں ہے، تمہاری بیوی اور بچے یا نوکر چاکر، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ خاطر و مدارت کرنا. تو اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا جی، یہ حقوق العباد میں احسان ہوا، اور عبادت اللہ تعالیٰ کا سب سے اہم حق ہے بندے کے اوپر، اور اس میں نماز سب سے محترم شان عبادت ہے. اس لیے آپ جاتے جاتے دنیا سے فرما رہے ہیں السلام السلام. اور آخری دیدار جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، صحابہ کرام کا آخری دیدار جو کیا تھا، وہ سوموار کے دن جو موت کا دن تھا، اس کی فجر کی نماز میں جہاں امامت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہو رہی تھی، آپ نے پردہ کمرے کا ہٹایا، دیکھا، مسکرائے تو حضرت ابوبکر صدیق نے سمجھا کہیں ہم فتنے میں تو نہیں پڑ گئے، نہیں تھا کہ مسکرانے کی، تو پیچھے ہٹنا چاہا. اور صحابہ کرام کو یہ لگا کہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں اور ہم آپ کی اقتدا میں نماز نہ پڑھیں، ہم نے گویا کہ ان کی اقتدا سے، ابو بکر کی اقتدا سے ہم کو نکلنا پڑے اور ان کی اقتدا میں نماز پڑھنا نہ پڑے، تو کہیں یہ ہمارے لیے کتنا نہ ہو کہ ہم نے ایک نماز چھوڑی اور دوسری نماز کی اثر نو نیت اور جاد کے پیچھے کی. لیکن پھر آپ نے ابو بکر کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ جاری رہو نماز میں، کنٹینیو رہو، مسکرائے اور پردہ گرایا، پھر آپ نے اپنی امت کو کبھی نہ دیکھا. تو آخری دیدار امت کا کیا جب وہ نماز میں تھی اور ابو بکر صدیق کی امامت پر منتخب تھی، آپ خوش ہوئے کہ لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق کی امامت کو قبول کر دیا ہے. اور الحمدللہ صحابہ کرام نے بھی حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اختلاف امت کا ختم ہو گیا. یہ ظالم لوگ ہیں شیعہ جن کے دل الٹے ہوئے ہیں واپس کے، جو یہ کہتے ہیں کہ خلافت حضرت علی کا حق تھا، جس کو شیخین نے ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ نے نعوذ باللہ اور صحابہ کرام نے زبردستی حضرت علی سے چھین کر ابو بکر کو، پھر عمر کو، پھر عثمان کو دیا. ولا يزكي الله. تو آخری وصیت بھی الصلاه الصلاه وما بلغت الا الله. اسی کے ساتھ اس بات کو بھی ہم کو سمجھنا چاہیے, نماز کی اہمیت اور فضیلت کے اوپر یہ بیان چل رہا ہے کہ سب سے پہلے بندے کے عملوں میں جس عمل کا حساب و کتاب اللہ رب العالمین قیامت کے دن فرمائے گا وہ نماز, اور بندوں کے معاملات میں عبادتوں میں سب سے پہلے نماز کی پوچھ ہوگی, اور بندوں کے معاملات میں سب سے پہلے ناحق خون کا معاملہ, سب سے پہلے ناحق خون کا معاملہ ہوگا, اور ایک حدیث سب سے پہلے بندے کا ہے نماز کا. دونوں حدیث میں کیسے تطبیق دیں گے, اللہ کے حق کے سلسلے میں نماز پہلے, اور بندے کے حق کے سلسلے میں ناحق خون کا حق مقدمہ ہوگا. اگر نماز درست ہوگی تو بقیہ اعمال پر نظر کی جائے گی, اور اگر نماز درست نہیں پائی گئی تو بقیہ اعمال کو اللہ تعالیٰ دیکھے گا. صحیح حدیث ہے, اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ صلاۃ, سب سے پہلے بندے کے عملوں میں اس کا حساب و کتاب جس عمل کا ہوگا وہ اس کی نماز ہوگی. جس کی نماز درست پائی گئی, اللہ ہو جس کی نماز درست پائی گئی, سنت کے مطابق پائی گئی, فقط افلح و انجا, وہ کامیاب رہا, اور جس کی نماز فاسد ہوئی وہ خط خواب و خسر, وہ دھوکے اور گھاٹے کا شکار ہوا. اس کے بعد رب العالمین فرمائے گا کہ جن کی فرض نمازوں میں کوئی نقص اور کمی رہ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ انظروا هل لعبدي من تطوع, میرے بندے کی نفلوں کو دیکھو کیا اس نے نفل نماز پڑھی ہوئی ہے. تو اگر نفل نماز ہے تو فرض میں جو کمی واقع ہوئی ہے اس کمی کو نفل سے پوری کر, اور اس طریقے سے اس کی نماز قبول کر دی جائے گی. اور یہی حال روزے کا ہوگا, یہی حال زکات کا ہوگا کہ اگر روزے میں مثال کے طور پر کچھ بدتمیزیاں ہو گئی, یہ روزے کے آداب کا ہم نے خیال نہیں کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ کہے گا دیکھو بندے کے پاس نفل ہے اس سے پورا کر. زکات کے فرض زکات کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی رہ گئی ہے تو نقلی صدقے جو کرتے رہے ہیں ان کو دیکھ لو. اسی طریقہ سے اللہ تعالیٰ تمام اعمال کر رہے ہیں. لیکن اگر نماز کسی کی درست نہیں پائی گئی, یا یہ کہہ لو کہ بغیر نماز بے نمازی مرا, تو پھر اللہ رب العالمین اس کے نماز کے علاوہ کوئی دوسری بندگی کو دیکھے گا بھی نہیں, پھر اٹھا کے اس پہ جنت دے اللہ. اس لیے میرے بزرگ دوستوں, بڑا مقام ہے اسلام میں نماز, بڑا مقام ہے اسلام میں, اور اس کو سچا مومن جس کا دل زندہ ہے, جس کا دل ایمان کے نور سے منور ہے, وہ اس کو خوب محسوس کرتا ہے. موحدوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز, اور قلب کا سکون, نفس کا اطمینان, قلب کی راحت, دلوں کا قرار نماز. چنانچہ نبی نے فرمایا, صحیح حدیث ہے سنن نسائی میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے, نبی نے فرمایا جو جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. اور آپ جب پریشان ہوتے تو حضرت بلال کو کہتے ہیں, ارحنا یا بلال, ہم کو راحت پہنچاؤ, آرام پہنچاؤ, بلال آزام دو, نماز پڑھیں گے تو ہم کو راحت اور سکون ملے. اور جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی, بے چینی لاحق ہوتی, تو فوراً آپ نماز کی طرف مائل ہوتے, اور نماز کی ادائیگی کے بعد آپ کی وہ الجھن, آپ کی وہ پریشانی آپ سے دور کر دیے کہیں ہوتی. سچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین, اے ایمان والو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے مشکلات اور مصائب پر اللہ تعالیٰ کی مدد چاہو. یہ عبادت ہے, اور یہ رحمت الہی کے حصول کا اور نزول کا بہت اہم سبب ہے. نماز کے ذریعے اللہ سے مدد چاہو اور صبر کرو, کیونکہ اللہ رب العالمین صبر کرنے والے کو پسند کرتا ہے, یہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جو لوگ صبر کرتے ہیں عبادت کی ادائیگی میں, عبادت کی ادائیگی میں صبر کریں, بغیر صبر کے عبادت نہیں ہوگی. دور سے چل کے مسجد کو آنا, یہاں پر کہیں بھی صحیح العقیدہ لوگوں کی مسجد نہیں ہے, ہو سکتا ہے کہ ایک مل سے آپ کو آنا پڑتا ہو, اور آپ عورت ہیں, اثر کے وقت میں کاروباری مصروفیت عالم ہے, فجر کے وقت میں سونے کا لطف لے رہے ہیں, لیکن آزان کی آواز کے ساتھ اس کے مسجد میں آ رہے ہیں. بغیر صبر کے کوئی عبادت نہیں ہو سکتی. مال کی زندگی میں محنت سے کماتے ہیں, اور اس میں لاکھوں روپے اگر زکات کا نکلتا ہے تو آدمی کی ہری سامع طبیعت ہے اور شیطان رحیم کی سازش اور چار بات اس کو منع کر دیا تھوڑا بند ہو جی, لیکن وہ دیتا ہے اور صرف وہی نہیں دیتا تانہ دیتا ہے اور اس کے علاوہ بھی اللہ کے ایسے ایسے بندے ہیں جو پوری پوری مسجد کی اکیلے تعمیر کر سکتے, تو بغیر صبر کے نہیں ہوگا. رمضان کا روزہ ہم لوگ کئی سالوں سے رکھ رہے ہیں اور کئی سال تک اور رکھیں گے, سخت گرمی اور دھوپ کی چلاتی ہوئی اور لمبا مہینہ ہوتا ہے, بغیر صبر کے کوئی عبادت نہیں ہوتی. اسی طریقہ سے گناہ کے چھوڑنے میں بھی صبر, گناہ بہت پر لذت ہے, شراب نوشی, زنا کاری, جوا بازی, رشوت خوری, سود خوری, یہ سب شہوانی چیزیں ہیں جو انسان کے نفس کو نچوڑنی پسند ہے, اس پر لگام لگانا ہے, کنٹرول کرنا, اس کو چھوڑنے کے لیے بڑی تکلیف ہوگی. جبھی تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا جس کو کسی حسین و جمیل خاندانی اور مالدار عورت نے اپنی طرف بلایا ہو بڑائی کے ارادے سے اور اس نے کہا ہو انی اخاف اللہ من اللہ, تو گناہ چھوڑنے کے لیے بھی سب اور مشکلات اور مسائل سے جو ہماری زندگی گزرتی ہے, کبھی جان پہ, مال پہ, کبھی اولاد پہ, کبھی کاروبار پہ, جو اثرات مرتب ہوتے ہیں برے اثرات, آدمی ہل جاتا ہے, اچھا سا کاروبار سر گر گیا ہے, جوان بیٹا آنکھوں کے سامنے دل توڑ گیا, جی مشکلات اور مسائل کی دنیا ہے اور اس میں انشاءاللہ مومن صبر کرتا ہے تو اس کے لیے خیر ہے, نعمت پاتا ہے لطف کرتا ہے تو خیر ہے, مشکلات اور مسائل سے دو چار ہوتا ہے صبر کرتا ہے تو خیر ہے. مومن کے عجب اللہ امر المومن ان امر کل خیر, مومن کے معاملے میں کیا یہ اچھا معاملہ ہے مومن کا, اس کی ہر معاملے میں بھلائی ہے, نیکی پہنچتی ہے تو رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے, تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے, دونوں ہی حالت میں اس کے لیے بھلائی ہے, اسی کو کہتے ہیں دونوں ہاتھ اس کے لیے. تو مصیبت اور مشکلات کے وقت میں نماز بہت بڑی چیز ہے, اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثیر الصلاح بھی تھے اور کثیر الصدقات بھی تھے. جی رب العالمین نے اپنے نبی کو فرمایا نعمت الہی کا بہت بہترین شکریہ نماز, بہترین شکریہ. حضرت داؤد علیہ السلام اللہ رب العالمین کے کان عبد الشکورا, بہت شکر گزار بنتے تھے آدمی. حدیث میں آیا کہ جب بھی کوئی ملاقاتی جاتا کسی بھی وقت جاتا تو نماز پڑھتا ہوا تھا, دن اور رات کے جس حصے میں جاتا حضرت داؤد علیہ السلام مسلح پڑھتا, جانے والے کو ملاقاتی کو بیٹھ کر جاتا, جب وہ نماز سے فارغ ہوتے ملاقاتی ہوتا, اچھا ٹھیک ہے, پھر وہ گیا پھر نماز میں لگ گیا, پھر کوئی آیا تو جب نماز پڑھا. جی ہمارا پر پانچ وقت کی نماز, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر پانچ وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ صلاۃ الضحیٰ بھی پڑھتے تھے. جی اور اس کے بعد ایک دن زندگی میں فوت ہوئی ظہر کے بعد کی دوری کا سنت, تو زندگی بھر اثر کے بعد اس کی قضا کرتے رہے. یہ آپ کی خصوصیت تھی کہ جو عمل ایک مرتبہ کرتے تھے زندگی میں ایک مرتبہ قضا ہوئی زندگی بھر پڑھتے, ہمارے لیے کہ جب ہماری قضا ہو تو ہم اثر کے بعد اس کی قضا کر سکتے ہیں, فرض کی بھی اور نفل کی بھی. لیکن نبی صاحب کی ایک مرتبہ قضا ہوئی زندگی میں پڑھتے رہے تو زندگی, ایک دن قضا ہوئی باقی آپ کی عادت مبارک, جو عمل ایک مرتبہ کیا اس کو ہمیشہ کیا. جی پھر اس کے بعد رات میں تہجد پڑھتے لمبا قیام کرتے, اور پوچھا جاتا کہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں, یعنی آپ گناہوں سے پاک و صاف ہیں, پھر آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ کہتے افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں, یعنی سب سے زیادہ احسان اللہ نے مجھ پر کیا ہے تو سب سے زیادہ مجھے کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تو اللہ رب العالمین کے احسانات کی شکر گزاری سب سے بہتر طریقہ اس کے لیے یہ کہ آدمی نماز پڑھے, پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے زبان, پھر جس کو جو نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے نعمت کے حساب سے اللہ کے بندوں پر اس کو خرچ کرے. تو یہ شکر گزاری نماز کی, اور نماز انسان کے اخلاق روشن کرتا ہے, مزین کرتا ہے, اس کے نفس کو پاکیزہ کرتا ہے. برائی اور بے حیائی سے نماز انسان کو روکتی ہے. رب العالمین نے فرمایا واقف الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر, بے شک نماز انسان کو فحشاء سے, ایسا گناہ جو اپنی سنگینی میں انتہا کو پہنچا ہوا, ایک دم واقعات بہت برا گناہ. اور قرآن مجید میں خاص طریقے سے اس کا اطلاق ہوا ہے زنا کاری. انہ کا نفاش ولا تقرب الزنا انہ کا نفاش وساء سبیلا, بدکاری پر فحش کا لفظ استعمال. اور اسی طریقے سے اغلام بازی پر مرد مرد کے ساتھ جو سیکس کرتا ہے اس پر. اور ایک بات اور سن کر کے آپ چونکیے گا کہ مالدار آدمی اگر اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے تنگی کے خوف سے تو اس کو بھی بے حیائی سے پڑھا لکھا گیا. یہ بات پر چونکیے گا. ایک آدمی مالدار ہے, اللہ صاحب نے حیثیت, اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا, فقر و فاقہ سے ڈرتا تنگی کا شکار ہو جاؤں گا, تو حدیث تو یہ کر رہی ہے کہ کبھی بھی کوئی مال ستے سے کم نہیں ہوتا. اور اللہ رب العالمین نے صدقہ دینے والوں کی مثال بتائی کہ ایک دانہ جو زمین میں بویا جائے اور اس سے سات بالیاں نکلے, یہ اور سات بالیوں کے اندر ہر بالی میں سو سو دانا ہو گیا سات سو. اور اتنا ہی نہیں, واللہ یضاعف لمن یشاء, اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اتنے نیت سے دیکھے گا تو اس سے بھی آگے بڑھ سکے گا. لیکن اگر صاحب استطاعت اور حیثیت آدمی تنگی کے خوف سے اگر اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتا تو اس کو بھی بے حیائی کہا گیا. بے حیائی دلیل قرآن کہتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ وفضلا. شیطان تم کو فقر و فاقے کا خوف دلا کر, بھکمری اور تنگی کا خوف دلا کر, یأمرکم بالفحشاء تم کو بے حیائی کا حکم دیتا, یعنی بخالت کا. یہاں پر زناکاری اور اغلام بازی مراد نہیں ہے. شیطان فقر و فاقہ اور تنگی کا خوف دلا کر تم کو بے حیائی کا حکم دیتا ہے, یعنی بخالت کرنے کا حکم دیتا ہے, جبکہ اللہ رب العالمین تم سے مغفرت کا اور مالداری کا وعدہ کرتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرمائے گا اور مالدار ہوگا. تو نماز انسان کو بے حیائی سے روکتی ہے اور خلاف شریعت کام سے روکتی ہے. کیوں؟ اس کو ذرا سوچیے. ایک آدمی نماز پڑھتا ہے, اگر واقعی دل سے نماز پڑھتا ہے, لیکن انسان ہونے کی حیثیت سے اگر اس کے دل میں کبھی کسی برائی کا خیال پیدا ہوتا ہے, مثال کے طور پر کسی لڑکی کے ساتھ زناکاری کرنے کا خیال پیدا ہوتا ہے, اگر وہ اس راستے پر چلتا ہے تو مومن ہے, تو کچھ دیر کے لیے اس کا دل اس کو برابر کرتا ہوگا کہ میاں آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں, پانچ وقت کی نماز کی اتنی پابندی کرتے ہو, ماشاء اللہ چہرے پر شریعت داڑھی رکھے ہوئے ہو, کیوں نماز پڑھتے ہو؟ تو دل سے یہ جب آواز آئے گی کہ اللہ کے خوف سے پڑھتا اور اس کی جنت کی لالچ میں پڑھتا, اللہ کی محبت میں پڑھتا, یہ جواب آئے گا نا کہ اللہ سے محبت ہے, اللہ کی رحمت کی ہم امیدوار ہیں, اللہ کے عذاب کا جہنم کا ہم کو خوف ہے, تو پھر یہی دل کہے گا کہ جب یہی بات ہے تو تم پھر کس راستے پر جا رہے ہو, کہاں جا رہے ہو, کون سا عمل کرنے جا رہے ہو, جس آگ سے بھاگنے کے لیے تم مسجد کی راہ میں آتے ہو, مسجد میں آتے ہو, پھر تم اسی جہنم کی راہ پہ لگ رہے ہو. آدمی سوچتا ہے, احساس کرتا ہے اور اللہ کے خوف سے واپس آتا ہے. سنو حدیث کہ جس کسی نے برائی کا ارادہ کیا, بخاری شریف کے حدیث, من ہم صحیح تھی فلم یہ عمل ہے, جس نے برائی کا ارادہ کیا لیکن اللہ کے خوف سے اس نے اس کو انجام نہیں دیا, راستے سے لوٹ آیا تو کتے مطلب ہٹانا اس کے کھاتے میں ایک نیکی بھی کیا, برائی کا ارادہ کیا اور اللہ کے خوف سے بھاگ آیا, لیکن برائی کے ارادے سے نکلا, لوگوں کے ڈر سے بھاگ آیا, کامیاب نہیں ہوا اپنے مقصد سے تو بھاگ آیا, پکڑا جاتا ہے اس لیے بھاگ آیا, تب تو برا لکھا جائے کیونکہ اس کا پکا ارادہ تھا. لیکن اگر اللہ کے خوف سے بھاگا ہے تو اس کی جگہ پر اس کو ایک نیکی لکھی جائے گی. نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور نہیں کرتا تو ایک نیکی لکھی جاتی ہے, اور نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور کر بھی لیتا ہے تو دس نیکی لکھی جاتی ہے اور دس سے سات سو گنا لکھی جاتی ہے, اور اس کے بعد بھی اللہ لکھتی چاہے لکھے. تو یہ ہے نماز جو انسان کو بے حیائی ہو گئی. ہر شخص کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ اگر وہ نماز بھی پڑھتا ہے پانچ وقت کی اور اس کے علاوہ بھی رشوت لیتا ہے, سود کھاتا ہے, لوگوں کو دھوکے دیتا ہے, بدکاری کرتا ہے, یا کسی طرح کے اخلاقی جرم میں اور شریعت کے حرام کردہ کاموں میں ملوث ہے, تو اس کو اپنے عمل کا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں اس کی نماز پھر رسمی تو نہیں ہو رہی ہے, اللہ کے پاس مقبول شاید نہیں ہو رہی ہے, کیونکہ اگر مقبول ہوتی تو اس کا اثر اس کی زندگی میں ضرور ظاہر ہوتا, زندگی پر ضرور اس کا اثر مرتب ہوتا. ہر چیز کا اچھا یا برا اثر مرتب ہوتا ہے, ہر چیز کا کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے, لیکن نماز کا اچھا اثر اللہ ہوتا ہے کہ بے حیائی اور برائی سے انسان کو روکتی ہے. لیکن انسان بے حیائی اور برائی کے راہ پہ لگاؤ اور نماز پڑھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دل سے نماز نہیں پڑھ رہا ہے, تو صرف ایک رسم کی ادائیگی اور قیمتی لوگوں کی دیکھا دیکھی کر رہا ہے, ورنہ اگر نماز اللہ کے پاس مقبول ہوتی تو اس کا اثر ضرور اس کی زندگی پر مرتب ہوتا. اور نیکی جب مقبول ہوتی ہے اللہ کے پاس تو انسان کے دل میں نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, ایک نیکی کے بعد دوسری, دوسری کے بعد تیسری, یوں آدمی نیکی کے راستے میں لگا رہتا ہے. تو یہ چیز تو اس لیے ضروری ہے کہ نماز کو انتہائی خشوع خضوع کے ساتھ, یہ دونوں بڑا مشہور ہے, خشوع خشوع کا تعلق دل کے خوف سے اور اس کے اندر عظمت, اللہ کی عظمت کا احساس کرتے ہوئے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوئے, اور خضوع کا تعلق ہے اعضاء اور جوارے سے سکون طریقے سے نماز پڑھو. ابھی سجدے گاہ کی نماز نظر ہونی چاہیے یا پاؤں پر نظر ہونی چاہیے, یا چلو اگر آگے بھی ہو تو نظر چل سکتی ہے, لیکن کچھ لوگوں کے دیکھیے گا کہ بلا وجہ بھی دائیں بائیں دیکھ رہا ہے, گوشے چشم سے دیکھ رہا ہے, کچھ لوگوں کو بلا وجہ بھی دیکھیے گا کہ داڑھی کے بالوں سے الجھا ہوا ہے, کچھ کپڑے سے الجھا ہوا ہے, جی موبائل ہے اگر کھلا رہ گیا تو اس کو دبا دے گا بند کر دے گا, پھر ایک سیکنڈ میں موبائل رہتا ہے, یہ نہیں کہ اس کو پورا دار کے بند ہی کر دے یا اس کو لے کر کے بند کر کر کے رکھ لے, ان شاء اللہ نماز سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن بار بار کٹ کرے گا بار بار اس کا موبائل, اور آدمی کی فطرت ایک مرتبہ اگر کسی کا موبائل نہیں اٹھا تو یہ نہیں کہ دو چار منٹ ویٹ کرے کہ کسی ضرورت میں ہوگا, باتھ روم میں ہوگا, نماز میں ہوگا, کہیں بھی ہوگا, فوراً دیکھیے گا دس سیکنڈ میں ایک گزرا دوسری کال آئی, دس سیکنڈ میں ایک گزرا دوسری کال آئی, تو یہ معاملہ رہتا ہے, تو آپ اس کو بند کر سکتے ہیں, باقاعدہ بند کر سکتے ہیں. تو خوشی اور خوشی سمجھا کہ آگا بھی پرسکون ہونی چاہیے, جہاں ہاتھ اٹھنا ہے وہاں اٹھا, جہاں بدنا ہے وہاں بدنا ہے, رکوع میں ہاتھ کہاں ہونا چاہیے, پیٹھ کیسی ہونی چاہیے, سجدے میں کہاں ہونا چاہیے, یہ ہے مطلب پرسکون کا ہونے کا, یہ مطلب نہیں کہ رب الیدین نے کیا جائے. کچھ لوگوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحابہ کرام کو کہ یہ کیا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں سرکش گھوڑے کی تم ہلا رہے ہو, سرکش گھوڑے کی تم ہلا رہے ہو, جی اس قرو کی صلاح نماز کے اندر پرسکون رہو, تو کہا کہ رب الیدین کرنا یہ سکون کے خلاف ہے, اللہ اکبر. اور یہ مسلم شریف میں یہ حدیث ہے, امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی اس حدیث سے استدلال کرتا ہو کہ رب الیدین غلط ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا جاہل انسان ہے, کیونکہ اس حدیث کی دوسری سند اسی حدیث میں آئی ہے, ایک حدیث دوسری حدیث کی تفسیر کرتی ہے کہ صحابہ کرام سلام پھیرنے کے وقت دائیں طرف سے سلام پھیرتے السلام علیکم رحمۃ اللہ کو ہاتھ سے بھی اشارہ کرتے ہیں, جیسے لوگ ہاتھ پھلا کر کے سلام کرتے ہیں, اور بائیں طرف جب السلام علیکم اللہ کرتے ہیں تو ہاتھ لڑے, تو آپ نے کہا کہ کیا سرکش گھوڑے کی تم ملاتے ہو سلام کے وقت میں, کیا تم کو یہ کافی نہیں ہے کہ دائیں طرف اور بائیں طرف گھوم چہرہ موڑ کر صرف السلام علیکم رحمۃ اللہ کہو, کیا یہ کافی نہیں کہ ہاتھ ملاتے ہو, یہ ہے نماز کا وقت ہے. سمجھے گی تو بہر حال آزاد پرسکون ہونے چاہیے اور آدمی کو اطمینان سے نماز پڑھنا چاہیے, دل کے خوف سے خوشی سے دل اللہ کی طرف مائل کر انتہائی محبت کے ساتھ ہوتا ہے. خاص خاص اور بھی کہ عبادت نام نہیں ہے ذلت کا, روتنی کا, آجزی کا, کبر اور غرور کے ساتھ اگر آپ عبادت کریں تو یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمر پر ہاتھ رکھ کے نماز پڑھنے کو منع کیا, کیونکہ یہ متکبروں کی ادا ہے, کمر پہ ہاتھ رکھے ہوا ہے ہاں بولو کیا کہتا ہے, تو یہ متکبروں کی چال ہے. حالت دوسرے یہ کہ سوڑی پر لٹکا ہے جو آدمی جاتا ہے نا اس کے ہاتھ کو ایسے دراز کر دیا جاتا ہے, تو سولی پر لٹکے ہوئے انسان کی بھی یہ کہتے ہیں, اور جا کے اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمر پر ہاتھ رکھ کے نماز پڑھنے سے منع فرمایا. یہ دس وقت جو ہم ہوتے ہیں ہاتھ جوڑتے ہیں یہ توازن کے لیے اللہ کے سامنے کرتے ہیں, اور اسی لیے کسی کو ہاتھ جوڑنا نہیں چاہیے, اور نماز کے علاوہ حالتوں میں یہ نماز کر کے کھڑا نہیں ہونا چاہیے. جی اسی طریقے سے رکوع ہے, سجدہ ہے, عبادت ہے, یہ دوسرے کے لیے, اور یہ نماز ایک عبادت نہیں ہے. اللہ علی علم نے کہا کہ نماز کئی عبادتوں کا مجموعہ ہے, یہ تکبیر ہے, یہ ثنا ہے, یہ تعوذ و تسمیہ ہے, یہ قرآن کی قرأت ہے, جی یہ رکوع ہے, یہ سجدہ ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف انعامت ہے, بندے کی رغبت ہے, یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی دلیل ہے, یہ اس کا خوف ہے, یہ کئی عبادتوں کا مجموعہ ہے نماز, یہ صرف ایک عبادت نہیں ہے, یہ خوف, امید, انعامت, توکل, طرف, تکبیر, تحمید, تحلیل, قیام, رکوع, سجود, یہ سب عبادت ہے, نماز کئی عبادتوں کا مجموعہ ہے. تو خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا ہونی چاہیے تاکہ اس کے اندر روح پیدا ہو. نماز پڑھ رہے ہیں پتہ نہیں کہ کہاں دماغ ہے دبڑا ہے, کئی دقت پڑھا یہ تو نہیں پڑھا بھی نہیں سورہ فاتحہ کی نہیں, اگر اس طرح کا تردد پڑ گیا ہے تو نماز نہیں ہوگی, نماز پلٹا نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے کچھ آدمی کی فکر ہوتی ہے جو نماز میں تعلیم رہتی ہے, لیکن وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں نماز میں کبھی کبھی پوری لشکر کشی کر دیتا ہوں. فلاں کو کمانڈر بنانا ہے, اس نے فوجی کو بھیجنا ہے, اس راستے سے جائے گا, فائدے پہ حملہ کرے گا, پوری پلاننگ میں نماز میں سیٹ کر سکتا ہوں. جی تو ایسا اگر ہوتا ہے, ہم کو اسٹیشن جانا ہے, عشاء کے بعد ہماری ٹرین ہے, تو اب ہم وہاں پر گھڑی بھی دیکھ رہے ہیں, آپ سے تقریر بھی کر رہے ہیں, دماغ پر ہمارے ڈرا ہوا, نماز ہی پڑھ رہے تو دماغ میں یہ تصور ہے, اس لیے نیت اور ارادہ جو ہے وہ نکالے سے بھی نہیں نکلتا. تو اس لیے ہم لوگ کہتے ہیں کیا ضرورت ہے یہ کہنے کی عشاء کی نماز اللہ کے لیے کر رہے ہیں, عشاء کی نماز کے بعد کی نہیں, دنیا کے مسائل تو ذہن سے نکلتے نہیں, یہ بات کیسے نکلے گی کہ عشاء کی نماز ہے, عشاء کی نماز تو اپنے عشاء کے لیے ہے, اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے دل کی ارادے. بہرحال لیکن دور تک تصورات کی دنیا میں اور تفکرات کی دنیا میں آدمی کو نہیں جانے دی, جیسے یہ خیال جائے فوراً رکھتے آپ کو جھٹکا, اور بار بار اگر آ رہا ہے تو ذرا بائیں طرف گردن گھما کے لیے صرف بائیں طرف تھوک نہیں پکڑا, تھو 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 کرنا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, پھر اپنی طبیعت کو نماز پڑھنا. قطف اللہ رحیم قطف المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, وہ مومن کامیاب ہے جو اپنی نماز میں خشوع لاتا ہے. اللہ اور اسی سورہ المومنون کی آیات میں دسویں آیت ہے کہ والذین هم علی صلواتهم یحافظون, اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں, اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں, یعنی اوقات پر صحیح اوقات پر اول وقت میں نماز پڑھتے ہیں, بیچ کے وقت میں نہیں, آخری وقت میں نہیں, تال کے نہیں. چنانچہ علیہ السلام سے پوچھا گیا ایو الاعمال افضل یا رسول اللہ, عملوں میں کون سا افضل عمل ہے؟ آپ نے کہا ایمان باللہ, اللہ پر ایمان لانا. کہا پھر کون؟ کہا الصلاۃ علی وقتہا, وقت جیسے ہی ہو نماز پڑھنا, اول وقت نماز. تو کہا کہ جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں, اوقات کا لحاظ کرتے ہیں, شرائط کا لحاظ کرتے ہیں, شرائط کا لحاظ کرتے ہیں, وضو کر رہے ہیں, جی اٹخنا سوکھا رہ گیا, ایری خشک رہ گئی, جلد بازی میں پاؤں کا تلوا کا وہ جو بھی گہرا حصہ ہوتا ہے, پنجا انگلی اور ایری کے درمیان کا جو گہرا حصہ ہوتا ہے, اکثر وضو میں لوگ چھوٹ جاتا ہے, اسی طریقے سے کہنیاں چھوٹ جاتی ہیں. جی تو اگر اتنا اہتمام نہیں ہوگا تو وضو نہیں ہوگا, وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. مشہور حدیث ہے جیسے ویل آفتاب من النار, بخاری مسلم کی, ایڑی جن کی خشک رہ گئی تھی وضو میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے ہی دیکھا کہ ان کی خشک ایڑیاں چمک رہی ہیں, باقی آدھا گیلے ہیں, جو خشک حصہ رہتا ہے گیلے کے درمیان وضو سے خشکی پر چمکتا ہے, تو آپ نے کہا ان خشک ایڑی والوں کے لیے جہنم ہے یا خرابی ہے. اور ایک شخص نے نماز پڑھی اور اس کی ایک چورنی ایک درہم کے برابر جگہ خشک رہ گئی, تو کہا کہ نماز رکھا تمہاری نماز نہیں. تو وضو کا اہتمام ہونا چاہیے, استنجا کا اہتمام ڈھنگ سے ہونا چاہیے, معاف کیجیے گا ٹائٹ پینٹ پہنے ہوئے, اب گئے استنجا خانے میں پیشاب بھی اس طریقہ سے گویا کہ جھک کر کے پنجے کے اوپر کھڑے ہو کے پیشاب کر رہے ہیں, معلوم نہیں کس حد تک آپ نے پیشاب کو پیشاب کے راستے سے صاف کیا, باہر نکالا, مجھے معلوم نہیں, اٹھے ایک دو قطرہ گرے, ہو سکتا ہے ایسا ہو. تو اگر اس طرح کا معاملہ ہو تو بیت الخلاء ہو, اس کے اندر آدمی جائے پورے طریقے سے اس کو نیچے اتارے, آرام سے بیٹھے, جی کچھ نہ نہا ہنسی کرے, جی عزم مخصوص کو آگے پیچھے کرے تاکہ نلی میں اگر کوئی پیشاب کا خطرہ ہے تو وہ نکل جائے باہر, پھر جہاں پیشاب کر رہا ہے تو دیکھیں کسی ایسے مقام پر تو نہیں اس کا اس کی دھار گر رہی ہے کہ اس کی چھینکے اڑ کے پڑ رہے ہیں. جی یہ بھی حدیث آپ نے حضرت نے انداز سے سنی ہوگی, سیدین کی روایت ہے کہ دو قبر والوں سے نبی صلی کا گزر ہوا تو قبر میں عذاب ہونا تھا, گناہ تو بڑے ہیں, چھوٹے گناہ پر تو قبر میں عذاب ہوتا نہیں, نہولا کبیر گناہ بڑا تھا, لیکن ایسا گناہ تھا کہ اس سے باز رہنا کوئی مشکل نہ تھا, پیشاب کا اہتمام کرتا, لحاظ کرتا تو پیشاب چھینکے سے بچ جاتا, اور دوسرا آدمی چغل خوری کرتا تھا, یہاں کی بات وہاں وہاں کی بات وہاں لے جاتا تھا جھگڑا لگانے کے لیے, فساد بھڑکانے کے لیے, بتائیے کیا ملے گا اس چغل خور کو. تو اہتمام استنجا کا ہونا چاہیے, اہتمام وضو کا ہونا چاہیے, آپ نے دیکھ لیا, اور اسی طریقے سے نماز کی جو شرائط ہے, ارکان ہے, تکبیر تحریمہ سے لے کر سورہ فاتحہ, رکوع, سجدہ, تحیات, سب کو سنت کے مطابق ادا کرنا, واجبات نماز بھی ہیں, سنن نماز بھی ہیں, سنن قولی بھی ہیں, سنن فعلی بھی ہے, تو پوری نماز کو سنت کے طریقے کے مطابق اگر آپ ادا کرتے ہیں تو یہ ہوئی نماز کی محافظت حفاظت. اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون, وہ لوگ جنت الفردوس کے وارث ہیں. اللہ جنت الفردوس کے وارث ہے. یہ جنت الفردوس سب سے اعلیٰ جنت, سب سے اچھی جنت, سب سے اونچی جنت کہ جس کی چھت اللہ کا عرش ہے. جنت الفردوس سب سے اعلیٰ عرفہ جنت, سب سے عمدہ جنت, بیچو بیچ جنت, جنت کا پچھلا حصہ جس کی چھت اللہ کا عرش, اور جہاں سے جنت کی نہریں نکلتی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس کا وارث بنائے. جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں, بیچ بچاؤ کے بات کی گئی ہے کہ جو لوگ لکڑیات سے پرہیز کرتے ہیں, جو لوگ اپنے مالوں کی زکات دیتے ہیں, یہ جو لوگ اپنی بیوی کے علاوہ کہیں منہ نہیں مارتے, جی جو لوگ وعدہ وفا کرتے ہیں, جی جو لوگ امانتوں کا لحاظ کرتے ہیں, جی اور پھر ساتویں صفت ہے کہ جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں, جس کا بیان آپ سن رہے ہیں, تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کا ان کو وارث بنایا ہے. اللہ نے ان کے جنت الفردوس کا وارث بنایا ہے جہاں وہ ہمیشہ. اور الحمدللہ فضیلت کی حدیثیں تو بہت ہیں, بیان چکے مختصر ہیں, اس لیے وہ حدیث بھی آپ سے سنی ہوگی, صحیح ان کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے آپ نے ایک مثال دے کر فرمایا, فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر جاری نہر ہو, نہر جاری کیوں کہا اس لیے کہ نہر اگر رکی ہوئی ہے, پانی اگر زیادہ بھی ہے اور بار بار اس کے اندر داخل ہو کے آدمی غسل کرے گا تو پانی گندلا ہو جائے گا, جی لیکن اگر پانی جاری ہے, غسل کیا اور میں کچن صاف کیا, وہ گندلا پانی آگے بڑھ گیا, پھر میں فریش پانی آ رہا, پھر فریش آ رہا, تو یہ ہے جاری نہر کا. جاری نہر میں صاف شفاف پانی میں آدمی پانچ مرتبہ غسل کرے تو ہر جب پانی نظر نہیں چاہیے, کیا اس کی پر کوئی محل مچل باقی رہے گی؟ صاحب نے کہا نہیں, کہا فضال کا مثلا صلوات الخمس یم اللہ بہن الخطایا, یہی پانچ وقت کی نماز کا مسئلہ ہے کہ اللہ رب العالمین نمازوں کے ذریعے انسان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے, بیچ میں جو گناہ ہوتے ہیں اللہ معاف کرتا ہے. چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث ہے, الصلوات الخمس والجمعۃ الى الجمعۃ ورمضان الى رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر او ما لم یرتکب الکبائر, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, پانچ وقت کی نمازیں جمعہ جمعہ کے درمیان اور رمضان رمضان کے درمیان کے ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہے, بشرطے کہ آدمی بڑے گناہ سے بچتا ہو, یعنی چھوٹے چھوٹے گناہوں کو نماز کفارہ ہوتی ہے. تو یہ حدیث ہے, تو اس لیے اس کی حفاظت ہونی چاہیے اور پابندی کے ساتھ اس کی ادائیگی ہونی چاہیے. اتنی سارے اہتمامات کے باوجود شریعت کے اندر لوگوں کی بے حسی اور بے رغبتی نماز سے کہتی ہے, دیکھیے مردوں کی بڑی تعداد مسلمانوں میں اور عورتوں کی شاید اس سے بڑی تعداد, عورتیں نماز میں اکثر پیچھے ہوتی ہیں. روزہ کہاوت ہے ہمارے یہاں کہ اگر دو مہینے کا بھی فرض ہوتا تو وہ آسانی سے رکھ لیتی, ہمارے لیے تو ایک مہینہ بھی مشکل دکھتا ہے لیکن ان کے لیے دو مہینہ بھی آسان ہوتا, لیکن نماز کے نظر میں کیا, جبکہ ان کے لیے مسجد کی حاضری کی بھی پابندی نہیں, لیکن اکثر گھروں کے اندر عورتیں یا جوان لڑکیاں نماز سے پاتی ہیں. مرد کی اکثریت بھی اور عورتوں کی بھاری اکثریت, بھاری اکثریت نماز سے پاتی. کچھ لوگ تو پڑھتے ہی نہیں, کچھ لوگ پڑھتے ہیں تو ٹال کے نماز پڑھتے ہیں, بے وقت پڑھتے ہیں, اور کچھ لوگ جمعہ جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں, اب کچھ بد نصیبوں کو تو وہ بھی نصیب نہیں ہوتا, جمعہ بھی نہیں پڑھتا. یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں اور ان کا کیا حق اسلام میں ہو سکتا ہے؟ کیا حق کہیے؟ اس آیت کو تو داخل نہیں ہے, یقیناً داخل ہے. اسے مریم میں اللہ نے فرمایا غالبا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فخلف من بعدهم, انبیاء کرام کا ذکر کیا گیا ہے, ان کی نسلوں کا ذکر کیا گیا ہے, کہ ان کے اچھی نسلوں کے بعد, انبیاء کے بعد ان کی نسلوں میں, ان کی اولاد میں ایسے ناخلف پیدا ہوئے کہ جنہوں نے نماز کو ضائع کیا, اور نماز کو ضائع کیا اور بری خواہشات کی پیروی کرنے لگے. جب بھی زندگی میں نماز نہیں ہوگی تو بری خواہشات کی پیروی, بدکاری ہوگی. نماز ہے جو لگام لگا, کہاں جا رہے ہو؟ برائی کے راستے پر. اسی طرح پڑھتے ہو, ان طرح سے تلاش چائے بل بل کر نماز کا کبھی آئے گا اور نماز کو ضائع کیا تو خواہشات کی پیروی کی. یہ نماز کو ضائع کرنے کا کیا مطلب؟ اور اسی مضمون کو سورہ معون میں کہا گیا فوائد للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون, ان نمازیوں کے لیے ویل ہے, جہنم ہے, خرابی ہے جو اپنی نمازوں سے سہو کرتے ہیں, غفلت کرتے ہیں. معلوم ہوا مفسرین نے بتایا ہے کہ یہ دونوں آیتیں ان لوگوں کے متعلق ہے جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ٹال کے پڑھتے ہیں. ظہر تو عصر میں ہے, عصر کو مغرب میں, مغرب تو عشاء میں, کچھ لوگ تو ظہر عصر مغرب سب کو لے کے گھر آتے ہیں عشاء کی نماز میں یہ, اور اس کے بعد باری باری پھر اور پہنچے دن بھر کاروبار کیا, اور جب کام سے فارغ ہوئے دکان جب بند کیا تو چاروں وقت کی نماز پڑھ کے تب دقت ہوئے, اور فجر کا تو اللہ ہی محافظ. رات بھر اگر کوئی شخص قرآن پڑھتا رہے معاف کیجیے گا, اور رات بھر تہجد پڑھتا رہے قسم اللہ کی اگر وہ فجر کی نماز میں نہیں اٹھا نہیں پڑھا تو اس کا وہ عمل حرام. قرآن کی تلاوت کرتا رہا تین بجے سو گیا فجر کی نماز سو گیا اس کا وہ عمل حرام ہے. یہ جائے کہ یہ ہمارے نوجوان مرد اور عورتیں جو رات میں سنیما دیکھتے ہیں, ٹی وی دیکھتے ہیں, دیر رات تک ٹی وی کے پروگرام میں وقت گزارتے ہیں, گیارہ بجے, ساڑھے گیارہ بجے, بارہ بجے, ایک بجے جا کر کے وہ ٹی وی بند کر کے سوتے ہیں, کیا آپ ان سے یہ ایکسپریس کر سکتے ہیں کہ فجر کی نماز جائے؟ کبھی نہیں. جو فجر کا نماز ہی ہوگا وہ ارلی بیڈ پر جائے گا تو فجر کے وقت تہجد کے لیے اٹھے, عشاء کے بعد گفتگو کرنا منع. کچھ ضروری گفتگو آتی ہے بیوی سے کرنا, اگر جاتا ہے عشاء کی نماز کے بعد تو کھائے پیے بیوی سے اگر اس کو ہم بستر ہونا ہے تو بات کرنی ہے تب گھنٹہ چلو. ابھی تمہارے آٹھ بجے ساڑھے آٹھ بجے کی نماز, تم گھر پونے نو بجے پہنچتے, دس بجے تک بھی فارغ کر کے بیوی سے فارغ ہوتے, ساڑھے دس کے بھی فارغ ہوتے اور سو جاتے, ٹھیک ان شاء اللہ تعالیٰ چار بجے ساڑھے چار بجے تمہاری چھ گھنٹہ تم سو چکے, لیکن ایک بجے ڈیڑھ بجے آپ سوئیں گے کبھی نہیں دیکھیں. تو اللہ کے نوجوانوں کو ڈرنا چاہیے, اللہ کے بندے اور بندیوں کو ڈرنا چاہیے, اور فجر کا وقت خاص کر کے فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے. قرآن اور فجر کار مشہور لمبی شرط ہوتی ہے فرشتے کی حاضری کا وقت. لیکن فرمایا کہ جس نے دو وقت کی نمازوں کی حفاظت کی, عصر کی اور فجر کی, میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں. کیا پھر دو وقت کی حفاظت کرنے سے جنت مل جائے گی؟ باقی نہ کہنا ہی یہ بتانے کے لیے کہ جو عصر کے وقت کاروباری وقت میں مت جائے گا, نماز کو آئے گا, نماز پڑھے گا, اور جو فجر کے وقت نماز پڑھے گا وہ انشاءاللہ بقیہ نمازوں کو بدل دے والا نہ کرنے والا. ظہر اور مغرب اور عشاء کی ادائیگی بھی اس کے لیے مشکل نہیں ہوگی جتنی مشکل کاروباریوں کے لیے عصر کے وقت کی ہے اور سونے والوں کے لیے فجر کے وقت کی. تو جو ان دونوں نمازوں کی حفاظت کرے گا وہ دوسری نمازوں کو بدل دے والا کاربند ہوگا. تو یہ نمازوں کی حفاظت کے تعلق سے یہ بات آ رہی تھی کہ نمازوں کی حفاظت ہونی چاہیے اور نمازوں سے غفلت نہیں برتنی چاہیے. حضرات انبیاء کرام کو دیکھیے اپنے ساتھ کس طریقے سے اپنے بال بچوں سے نماز کے لیے آمادہ کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتا ہے وہ عمر اللہ کبھی سارا تو سلیرا نہیں آیا لال رسالوں کا لاکھوں سے رکھا کا نبی آپ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی نماز وقت کار بند رہیے, ہم آپ سے روزی نہیں مانگتے, روزی تو ہم دیتے. جی آپ عبادت کیجیے نماز, نبی کو حکم ہو رہا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کی اولاد ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے, وکان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ وکان عند ربہ مرضیا, وہ اپنے بال بچوں کو نماز اور زکات کا حکم دے رہا تعالیٰ کی پسندیدہ. یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام دعا کر رہے ہیں رب اجعل لی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, مجھ کو بھی اور میری ذریت کو نوازی بنا. جی یہ حضرات انبیاء کرام. حضرت لقمان جو حکیم کے لفظ سے ملقب ہے, نبی تو نہیں تھے اللہ کے عبد صالح تھے, اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں یا بولے یا اپنی صلاح بیٹے نماز قائم کرو. جی اپنی صلاح پر واسطہ رکھا واسطہ رکھا السلام بالمعروف وامر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور. یا بولے یا اپنی صلاح نماز قائم کرو. دیکھیے کتنا اہتمام ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنن کی روایت ہے ہماری شعیب کی, مرو اولاد کو بھی صلاح سے محمد نہ ہو سبھی, اپنی اولاد کو حکم سے نماز پڑھنے کا جب وہ سات سال کے ابھی بالغ ہے, بالغ نہیں ہوئے ہیں, نہ بالغ ہی ہے, سات سال کا حکم سے نماز پڑھ. جی اور دس سال کے ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اس کی پٹائی کرو, ایسی پٹائی ہے وہ دس سال کا بچہ برداشت ہے, بے دردی کی ماننا مانا کیونکہ ابھی نماز پڑھ نہیں ہوئی, لیکن اب قریب البلوغ ہے وہ, تو اب جب سختی کریں گے آپ ان شاء اللہ بارہ چودہ سال کا جب وہ بالغ ہوگا تو نماز کا ایک دم عادی ہو چکا.
وہ اسی لیے کہ جس نے نماز نہیں پڑھی, نماز جس نے نہیں پڑھی اس کے سلسلے میں سخت وعید آئی. مسلم شریف کی روایت ہے حضرت جابر بن عبداللہ سے, بین الرجل و بین الکفر و شرک کے ترک الصلاۃ, ایک آدمی کے درمیان اور کفر و شرک کے درمیان فرق ڈالنے والی کی نماز. نمازی ہے تو مومن ہے, بے نمازی ہے تو کافر یا مشرک ہے. اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون. نماز قائم کرو, مشرک مت بنو. اللہ اور آپ نے فرمایا من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر, جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا. مسند احمد میں روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, حضرت ابو دردہ کہتے ہیں کہ میرے خلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتوں کی وصیت کی. کہا ابو دردہ, اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک مت کرنا, چاہے تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے استعمال کر دیے اور تم کو کڑے کڑے کر کے جلا کر دیا. یہ بہادری اور عظیمت کی راہ. یہ الگ بات ہے کہ ہماری اسلام میں حالت جبر و اکڑا میں آدمی زبان سے کفر کا کلمہ پڑھ سکتا ہے بشرطے کہ دل اللہ کی وحدانیت پر مطمئن, لیکن اگر کوئی گردن کٹا دے اللہ پڑھے تو یہ عظیمت کی راہ, بہادری کی راہ. اور خاص کے ایسے وقت میں جبکہ اس آدمی کے سر کو کفر کرنے کی وجہ سے اسلام کو نقصان. اگر ایک صحابی مار کے ڈر پہ کفر کا کلمہ پڑھ لیتا تو جتنے کمزور مسلمان تھے سب ہل جاتے. لیکن حضرت بلال حبشی نے یہ ثابت کر دیا کہ تم جتنا بھی اذیت دو گے ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہوگا, تو کمزور ایمان والوں کو ڈھالت ملی. اگر ایسا ایک دو آدمی ہل جاتا اسلام سے پھر جاتا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا نقصان. تو ٹھیک ہے حالت اجبار میں, حالت اقرار میں, زور زبردستی میں آدمی کفر کا کلمہ پڑھ سکتا ہے بشرطے کہ دل اللہ کی وحدانیت سے مطمئن ہو. لیکن اگر آدمی اپنی گردن کٹا ڈالتا ہے اور اسلام کی شان اس کے گردن کٹانے سے بلند ہوتی ہے تو اس کو کٹوا لینا چاہیے, مگر اسلام کی شان پر بٹن نہیں آنے دینا چاہیے. اور کہا کہ جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑو, کیونکہ جو نماز چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت سے نکل جاتا ہے. اور تیسری بات آپ نے فرمائی ابو درزا کو کہ شراب مت پیو, ولا تشرب الخمر, شراب مت پیو, فإنها مفتاح كل شر, ہر برائی کی چابی ہے, ہر برائی کی چابی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قول ہے, لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاه, جس نے نماز چھوڑ دیا اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں. عبداللہ بن شقیق تابعی نے ترمذی میں روایت ہے کہ قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متفقون علی, کہ صحابہ کرام اس بات پر متفق تھے کہ کسی عمل کا چھوڑنا کفر نہیں ہے سوائے نماز کے. صحابہ کرام اس بات پر متفق تھے کہ کسی عمل کا ترک کرنا, انکار کرنا نہیں, روزہ کو ماننا کہ پڑھتے لیکن ہم نہیں رکھتا, نہیں رکھتا تو گنہگار تو ہیں کافر نہیں. کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کسی عمل کے چھوڑنے کو کفر نہیں جانتے تھے سوائے نماز کی, نماز کو اگر کسی نے چھوڑ دیا تو وہ کافر. اور یہ نماز کہاں ہوتی ہے؟ مسجد. مسجد کیوں بنائی جاتی ہے؟ نماز کی. اس کا بیسک مقصد نماز کی اقامت. رب العالمین نے فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع و یذکر فیہا اسمہ, ان گھروں میں ایمان کی روشنی ملتی ہے جن گھروں کو اللہ نے اٹھانے کا تعمیر کرنے کا حکم دیا, یعنی مسجد, جہاں رات دن صبح و شام اللہ کے نیک بندے اللہ کی تسبیح اور تحریم بیان کرتے. بڑے اونچے لوگ ہوتے ہیں جن کو ان کی تجارت, جن کو ان کا کاروبار نماز سے اور اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا. تو مسجد بنانا ایمان والوں کی شان. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر, مسجد وہ بناتا ہے جس کا ایمان اللہ پر ہوتا ہے اور آخرت پر. اور مسجد کی تعمیر سے مراد ظاہری تعمیر, بلڈنگ بنانا, اور اس سے زیادہ مسجد سے نمازیوں سے آباد رکھنا, ذکر و تلاوت سے آباد رکھنا, درس قرآن درس حدیث کا اہتمام کرنا, جماعتی مشورے کی مجلس ملاقات کرنا, یہ اصل کی آبادی. مسجد کو آباد کیا, ورنہ کروڑوں کروڑ کی مسجد بنا دیجیے, آبادی کہیں نہیں ہے جی, تو وہ اصل آبادی نہیں ہے. تو مسجد کی اصل تعمیر, جو باطنی تعمیر ہے, حقیقی تعمیر ہے, وہ ہے کہ نمازیوں سے مسجد بھری رہے.
اور مضبوط تعمیر بھی ہو. تو ایمان والوں کی شان مسجد میں نماز پڑھنا بہت بڑے اجر ثواب کا باعث ہے. سب آپ لوگ جانتے ہیں کہ 27 دن اور ہے, اب چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے اس لیے ہم مزید لمبا نہیں کریں گے, تو 27 دن ثواب ہے. تو اب آپ گئے نماز اکیلے اگر آپ نے گھر میں پڑھا تو ایک گنا تو ملا, 26 گنا ثواب اس کا آپ کا مل گیا. دوسرے یہ ہے کہ دلائل کی روشنی میں بلا عذر کے نماز با جماعت نہ ادا کرنا گناہ کبیرہ. قدرت رکھتے ہوئے اگر کوئی مسجد میں نہیں آتا تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا. نبی صاحب نے فرمایا کہ میرا جی چاہ رہا ہے کہ ان لوگوں کی گھروں کو آگ لگا دوں جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں لیکن مسجد نہیں آتی. تو کسی بھی کیوں نہیں جلاتے ہیں تو کہا کہ لو لو دوسری یون دیتا, عورتیں اور بچے نہ ہوتے تو جلا دیتا. جی چلو اگر نہیں بھی جلایا تو یہ کہنا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ جلا دوں, کیا یہ اس کے وجود ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اچھا یہی بندگی ہے جو کسی حال میں معاف نہیں, اور بندگی کے ساتھ کنڈیشن لگا ہوا, لیکن نماز ہی ایک ایسی بندگی ہے اللہ بندے بھی کیے بیٹے اور دادا کیے کہ کبھی کسی کے لیے معافی نہیں ہے جب تک عقل سلامت ہے. جب تک عقل اور فکر باقی ہے نماز معاف نہیں ہے. نماز معاف ہے صرف حائض عورت سے اور نفاس والی عورت سے جس کا خون ولادت کے بعد جاری ہوتا ہے, جس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 تھی. کم میں بھی پاس ہو جائے تو پاس ہوگی, وصول کر کے نماز پڑھے. ہاں 40 دن سے زیادہ خون جاری رہا اگر ماہواری کے ایام پھر شروع ہو گئے تب تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر وہ اتحادہ کا خون ہے, بیماری کا خون ہے. 40 دن کے بعد وہ پاک بن جائے گی, وہ سکے گی الگ بات ہے. حیض کی حالت میں اور نفاس بچے کی ولادت کے بعد کا جو خون ہے وہ 40 دن. اس کے علاوہ اسلام میں کہیں کسی کے نماز معاف نہیں ہے, یہاں تک کہ خوف اور دہشت کا بھی عالم ہو تو جنگی میدان میں بھی نماز پڑھنے کا حکم, اور بعد جماعت نماز پڑھنے کا حکم. اللہ پھر امن ہو جائے تو. اچھا کہا گیا کہ اگر بہت خوف کی حالت ہے ایک ایک ریگت سے بھی کام چل جائے. اگرچہ جمہور علماء کہتے ہیں کہ ایک ریگت دماغ نہ پڑھ کے جائے گا, پھر دوسرا گروپ آئے گا ایک ریگت پڑھ کے جائے گا, اور اپنے اپنے طور پر ایک ایک ریگت کو مکمل کریں گے. لیکن حضرت عبداللہ بن عباس کی یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ حضرت میں نماز فرض اللہ تعالیٰ پھر حضرت اربعین کا ریگت ہے, اور مسافر کے لیے اگر وہ پڑھنا چاہے تو اس کے لیے کم سے کم فرض 2 رکعت ہے. جی اور چاہے تو مکمل بھی کرے لیکن 2 رکعت کم نہیں ہے اس کے لیے. جو 2 ہی رکعت پڑھنا چاہے اس کے لیے 2 ہی رکعت فرض ہے. وہ پھر خوف رہتا اور انتہائی درجے کا خوف ہو, گھمسان کی جنگ میں ہو, تو آدمی ایک رکعت نہیں پڑھے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے پہلے خود تم پڑے جائیں گے رکبان اللہ پر. اگر خوف و دہشت کی حالت میں تو کہتا ہے چل رہے ہیں بھاگ رہے ہیں اسی حال میں معاف ہوتا ہے, اور گھوڑے پر سوار ہے تو اسی حال میں نماز ہے. اگر ایسا خوف ہے تو تکے نہیں پڑھ سکتے. فیضا امین تم فضل اللہ علامہ اللہ مالن سکون تعلق. اور جب خوف و دہشت کے حالت ختم ہو جائیں تو پھر جیسے اللہ کی شریعت میں نماز پڑھنے کا حکم ہے اس طریقے سے باقاعدہ چکا نماز کسی میں بھی معاف نہیں, کسی حال میں معاف نہیں. بیمار ہے تو بھی اشارے سے پڑھنا ہے, اور سواس اگر باقی ہے تو ہاسپٹل کی کھاٹ پر بھی پڑے ہوئے ہیں تو آپ کو کپڑا بدلوا دیا جائے گا, طہارت کروا دی جائے گی اور آپ کو پڑھنا. اگر اس طرح گھوم کر کے آپ کا بیڈ ہے آپ نہیں بیٹھ سکتے, یا سیٹ کو آپ قبلہ رخ نہیں کر سکتے مثال کے طور پر, سسٹم کو آپ نہیں ہاسپٹل کا بگاڑ سکتے ان کے کہنے کے مطابق, تو آپ کا جرم ایز دیگر ہوگا لیکن نماز معاف نہیں. تو جماعت کا اہتمام ہونا چاہیے اور مسجد میں بلا عذر کے آنے سے رکنا چاہیے. اگر عذر ہے تب ٹھیک ہے, بلا عذر کے اگر آیا ابن ماجہ کی روایت ہے کہ من سمے ندا فلم یوجی, جس نے اذان سنی اور اذان کی پکار نہیں اور پکار پر درد قبول نہیں کیا, یعنی مسجد نہیں ہے فلا صلاۃ اللہ بن عذر, تو اس کی نماز نہیں ہے اللہ ایک اس کے پاس. اور یہ بھی مسلم کی روایت آپ کے ذہن میں ہوئی کہ ایک اندھے صحابی آئے کہا اللہ میرا کوئی قائد نہیں ہے جو میری رہنمائی کر کے مسجد تک لا رہے, تو کیا میں گھر میں نماز پڑھتے چلے گا؟ آپ نے کہاں چلے گا؟ پھر اس کے بعد جیسے ہی لما طول لا جب وہ پیٹ پھیر کر جانے لگا تو آپ نے اس کو بلایا تھا, آپ بلایا آپ کا میرا اذان سنتے ہو؟ کہا ہاں. کہا پتا ہی رہے تب میں تمہاری رخصت نہیں پاتا ہوں ادھر بچی جانا بس اللہ. اور حضرت عبداللہ بن مسعود کی ایک بات کہہ کر کے بات ختم کرتا ہوں. صحیح مسلم میں ہے حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا من سب اور ایق اللہ قدر مسلمن فل یحافظ علی هؤلاء الصلوات حيث يراد بهن الى اخره. ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کو یہ بات خوش کرے کہ وہ اللہ سے مومن ہو کر کے ملاقات کرے مسلم ہو کر کے ملاقات کرے تو اس کو چاہیے کہ ان پانچ نمازوں کی حفاظت کرے اس مقام پر آ کر جہاں ادا کرنے کے لیے اذان دی جاتی ہے. اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کو ہدایت کے طریقے دکھلائے, اور ہدایت کے طریقوں میں ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر بنا عذر کے جماعت چھوڑتے ہو تو ہدایت کے طریقے دیتے ہو. اور کہا کہ اگر تم جماعت سے بلا عذر کے پیچھے رہ جاؤ گے, جیسا کہ کسی ایک آدمی طرف اشارہ کر کے سمجھایا کما یتخلف هذا الرجل, جیسے کہ یہ آدمی پیچھے رہا کرتا ہے, جی دیکھیے جرم, جیسے یہ پیچھے رہتا ہے ہمیشہ جماعت میں, اگر تم لوگ اس طریقے سے پیچھے رہو گے سنت نبی کم تو اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ بیٹھو گے, اور جس نے نبی کا طریقہ چھوڑا وہ گمراہ ہو گیا, گمراہ ہو جاؤ. اور انہوں نے یہ بھی کہا اللہ ہو, اور اس کے آگے دیکھیے جملہ روم سے کھڑا کرتا ہے کہ وہ ماں آئی سنا یہ تخلف اللہ منافع. ہم لوگ صحابہ کرام کے زمانے میں ہم لوگ یہ سمجھتے تھے کہ نماز سے بلا عذر پیچھے رہنے والا منافق ہی ہوگا, اللہ. اور ہم نے وہ بھی دیکھا ولقد رأیت, اور ہم نے اپنے آپ کو دیکھا کہ آدمی جو ہاتھ آپ رجلین, دو آدمی کے کندھوں پر اگر ہاتھ رکھ کر جس کے دو بیٹے ہیں, دو نوکر ہیں جو اس کو کندھے پر ٹانگ کر کے اور اس کو گھسیٹ کر کے مسجد لا کے بیٹھا سکتا ہے, تو ایسا بھی وہ کرتا تھا ثواب پانے کی. اللہ رب العالمین سے ہم اپنے لیے اور آپ سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو, ہمارے آل اولاد کو, ہمارے بیوی بچوں کو, ہمارے اڑوس پڑوس کو اللہ تعالیٰ نمازی بنائے. سلام اللہ نے کہا کہ مشکلات اور مسائل میں نماز اور سب کے ذریعے مدد چاہو, وہ کبیرت اللہ خاصی, نماز بہت بوجھل ہے مگر ان لوگوں کے لیے بوجھل نہیں ہے, یا ان لوگوں پر بوجھل نہیں ہے جو اللہ کا خوف اور خشیت رکھتے ہیں, ان کے لیے بوجھل نہیں ہے, ان کو تو بغیر نماز پڑھ رہی آرام ہی نہیں ہوتا. لیکن جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے اس کے لیے کہیے گا پہاڑ پہ چڑھ جاؤ چڑھ جائے گا, لیکن پانچ منٹ کی نماز نہیں پڑھے گا, گھر مسجد کے بازو میں ہے لیکن نہیں آئے گا, کاروبار دنیا کے لیے نکلے گا دور جائے گا 20 کلومیٹر 25 کلومیٹر 50 کلومیٹر جا کر کے کاروبار کرے گا, لیکن چند قدم پر مسجد ہے لیکن گھر ہے مسجد کے بازو میں بنایا ہوا ہے لیکن نہیں آ رہا. اور فرمائیے تو کہا کبھی سن, نماز بہت بوجھل چیز ہے, آسان نہیں ہے, مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جو اللہ سے ڈرتے, جو لوگ یہ سمجھتے ہیں جو اس بات پہ یقین رکھتے کہ انہم ملاقات ربہم, اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں, وہ انہم الیہ راجعون, اور رب تعالیٰ کی طرف پلٹنے والے ہیں اور قیامت کے دن ان کو حساب و کتاب دینا ہے, ان کے لیے نماز بوجھل نہیں ہے, بلکہ نماز تو ایزیئر ہے ان کے لیے, ہر کام سے زیادہ آسان نماز ہے. جب تک وہ نماز نہیں پڑھتے ان کو سکون نہیں ملتا, ان کو چین نہیں ملتا. اللہ رب العالمین ایسی ہی طلب ہمارے دل میں اور آپ کے دل میں عطا فرما دے کہ ہم جب ایک نماز پڑھ کے جائے تو دوسری نماز کا ہم انتظار کرتے ہیں, گھڑی کو دیکھتے رہے, اگر لیٹ رہے ہیں سو رہے ہیں تو بچوں کو مکلف پڑھ کے سوئے, بیوی کو سمجھا کہ اگر میری نیند لگ گئی اور وقت ہو جائے نماز کا آزاد کرو گی یا پونے 3 بجے اگر کی اندر ہوتی ہے تو ہم کو جگا دینا. تو ایسا آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے, جی دل کہیں لٹکا ہوتا ہے, جی جیسے پنکھا لٹکا ہوا یہ سمجھو, ہے کاروبار میں ہے گھر میں لیکن دل اس کا مسجد میں, جیسے کہ کوئی چیز ہے جو لٹکی ہوئی ہے مسجد میں, یہ مسجد میں لٹکی ہوئی چیز ہے مسجد ہٹائی نہیں جائے گی, بولو بھائی ایک چیز ہے مسجد میں اس کو ہٹائیں گے نا, ہاں لٹکا دیا جی, تو کہا کیوں ہے باہر, لیکن وہ یہ سمجھے کہ دل اس کا کوئی شے ہے جو مسجد میں لٹکا دی گئی ہے, تو ہے کاروبار میں لیکن اس کو فکر سے مانگ دی, تو ایسے شخص کو بھی اللہ رب العالمین قیامت کری اج کے سائے میں دینا دینا. آج باللہ التوفیق صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ محمد و علی وسلم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. Thank you.